بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو बराबर बयान करते रहना।
रेडियो तेरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत है अब्बास सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाए। समीन अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब करीम मंसूरी जो सूरह वद्दुहा की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। रेडियो तेरान की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात शॉर्ट वेव में 49 मीटर बैंड मुताबिक 6175 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज पर पेश की जा रही हैं। रेडियो तेरान के मुख्तलिफ प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाते हैं। इसी तरह हमारी वेबसाइट पर मौजूद आर्काइव में रेडियो तेरान के माजी में नशर किए गए प्रोग्राम भी आप समाअत फरमा सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस नोट फरमा लें urdu.sahartv.ir। और अब पेश खिदमत है रात की नशरियात में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की तफसील। सबसे पहले आप आलमी खबरें समात फरमाएंगे। आलमी खबरों के बाद पेश की जाएगी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते रसूल मकबूल के बाद प्रोग्राम इस्लामी तारीख और आखिर में हस्ब मामूल दुआए इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ नशर की जाएगी। یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے کہا کہ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی میں ایران مخالف قرارداد کی منظوری ایک بحران ساز اقدام تھا۔ پاکستان میں حکومتی اتحاد نے وزیراعلی پنجاب کے انتخاب کے معاملے پر فل کورٹ کی تشکیل کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا کو چاہیے کہ انسانی مسائل کو سیاسی مسائل سے جوڑنے سے گریز کرے۔ شام کے صوبہ حماہ کے مضافاتی علاقے میں ایک مذہبی اجتماع پر دہشت گرد عناصر کے حملے میں 2 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے۔ اور غربی اردن میں غاصب سنی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے کہا کہ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی میں ایران مخالف قرارداد کی منظوری ایک بحران ساز اقدام تھا جس کا مقصد ایرانی عوام پر دباؤ ڈالنا تھا۔ انہوں نے یہ بات اپنے فرانسیسی ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہی۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے فرانسیسی ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو میں امریکہ اور یورپ کے غیر تعمیری موقف اور اقدامات پر کڑی نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA میں ایران مخالف قرارداد کی منظوری سیاسی اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کا باعث بنی۔ ایران کے صدر نے اس بات پر زور دیا کہ تہران معاہدے کے اصول کے لیے جامع ایٹمی معاہدے اور سیف گارڈ سے متعلق باقی ماندہ حل طلب مسائل کے حل اور معاہدے کے فریق ممالک کی طرف سے اس کی مکمل پابندی اور ایرانی عوام کے اقتصادی مفادات کے اصول کو لازمی سمجھتا ہے۔ صدر ایران نے دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ تہران کے روز افزوں اقتصادی و سیاسی تعاون کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف امریکی پابندیاں در حقیقت عالمی بالخصوص یورپی اقتصاد کے نقصان میں ہیں۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے آپسی اختلافات کے حل کے لیے جنگ اور عسکری طاقت کے استعمال کو مسترد کیا اور کہا کہ اختلافات کا حل سیکیورٹی اعتماد بحال کرنے کے ذریعے ہونا چاہیے اور اسلامی جمہوریہ ایران یوکرین میں جاری جنگ کے خاتمے کے مقصد سے مذاکرات میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں فرانسیسی صدر امانوئل میکرون نے بھی علاقے کے سیاسی مسائل کے نتیجے تک پہنچنے میں ایران کے کردار کو اہم قرار دیا اور کہا کہ پیرس شام میں بعض ممالک کے عسکری اقدامات کی مخالفت میں ایران کے موقف کی حمایت کرتا ہے۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ ان کا ملک ایٹمی مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ واضح رہے ایران کا روز اول سے یہ موقف ہے کہ ایٹمی مذاکرات اسی صورت میں کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں جب ایران مخالف امریکی پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور ایٹمی معاہدے میں دیے گئے ایران کو اقتصادی فوائد کے حصول کی ضمانت فراہم ہو جائے گی۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے بعد اس معاہدے پر صرف تہران ہی پوری طرح سے عمل کر رہا ہے، جبکہ امریکہ غیر قانونی طریقے سے خود کو معاہدے سے الگ کر چکا ہے اور یورپ نے بھی اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا، اس لیے اب ضروری ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ٹھوس ضمانت دی جائے۔ ایران کی وزارت اطلاعات یا انٹیلیجنس منسٹری نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی جاسوسی تنظیم کے ایک نیٹ ورک کا پتہ لگا کر اس کے سبھی دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایران کے محکمہ انٹیلیجنس نے کہا کہ صہیونی حکومت کی جاسوسی تنظیم کے ایک نیٹ ورک کے سبھی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو ایران میں دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ ایران کے انٹیلیجنس جیالوں نے ان دہشت گردوں کو ہر قسم کے تخریب کارانہ اقدام سے پہلے ہی گرفتار کر لیا۔ بیان میں کہا گیا کہ دہشت گردی کے اس نیٹ ورک کے افراد ایران کے ایک ہمسایہ ملک کے راستے سے صہیونی حکومت کی دہشت گرد جاسوسی تنظیم موساد کے ایجنٹوں سے رابطے میں تھے اور عراقی کردستان کے راستے ایران میں داخل ہوئے تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ دہشت گرد عناصر جدید ترین آپریشنل اور مواصلاتی آلات اور انتہائی طاقتور دھماکہ خیز مواد سے لیس تھے۔ بیان میں مزید آیا کہ یہ عناصر کچھ حساس علاقوں اور پہلے سے طے شدہ اہداف میں تخریب کارانہ اور دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، تاہم ایران کے گمنام سپاہیوں نے ان کو کسی بھی تخریبی کارروائی سے پہلے گرفتار کر لیا اور ان کے تمام اسلحے، دھماکہ خیز مواد اور مواصلاتی آلات ضبط کر لیے۔ ایران کی وزارت اطلاعات کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ دہشت گردی کے اس نیٹ ورک کے ساتھ کسی بھی اندرونی اور بیرونی تعلق کے بارے میں مزید معلومات جلد پیش کر دی جائیں گی۔ پاکستان میں حکومتی اتحاد نے وزیر اعلی پنجاب کے انتخاب کے معاملے پر فل کورٹ بینچ کی تشکیل کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق حکومتی اتحاد اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنے متفقہ لائے عمل کے تحت وزیر اعلی پنجاب کے انتخاب کے معاملے پر عدالت عظمی کی فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں پیر کی صبح مشترکہ پریس کانفرنس میں اہم اعلان بھی کیا جائے گا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق حکومتی اتحاد کے رہنما پریس کانفرنس کے بعد اپنے وکلاء کے امراض سپریم کورٹ جائیں گے، جہاں وزیر اعلی پنجاب کے انتخاب سپریم کورٹ بار کی نظر ثانی کی درخواست اور متعلقہ درخواستوں کی ایک ساتھ سماعت کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ جمعے کو وزیر اعلی پنجاب کے دوبارہ انتخاب کے معاملے کو پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا، جس کے بعد عدالت نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غلط قرار دیتے ہوئے حمزہ شہباز کے انتخاب پر سوالیہ نشان لگاتے ہوئے انہیں ٹرسٹی وزیر اعلی کے طور پر ہی کام کرنے کا فیصلہ سنایا تھا۔ عدالت نے کہا تھا کہ وہ پیر کو اگلی سماعت کرے گی جب تک حمزہ شہباز ٹرسٹی وزیر اعلی ہوں گے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بارشوں کے باعث مختلف علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ 100 سے زائد افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ صوبے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں 2500 سے زائد مکانات منہدم ہو گئے اور سڑکوں اور پلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ بلوچستان میں بارشوں کے نتیجے میں پیش آنے والے مختلف واقعات میں 100 سے زائد افراد جان بحق ہوئے اور زخمیوں کی تعداد 60 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی بارشوں سے تباہی مچ گئی، لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے شاہراہ کراکرم متعدد مقامات پر بلاک ہو گئی۔ بجلی گھروں کو نقصان پہنچنے سے بجلی کی فراہمی میں تعطل سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا کو چاہیے کہ انسانی مسائل کو سیاسی مسائل سے جوڑنے سے گریز کرے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے یورپی یونین کے ناظم الامور ارنوٹ پاول سے گفتگو میں افغانستان کے ساتھ عالمی برادری کے انسان دوستانہ تعاون پر تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کو چاہیے کہ انسانی مسائل کو سیاسی مسائل سے جوڑنے سے گریز کرے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس ملاقات میں امیر خان متقی نے یقین دلایا کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال کیے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور افغانستان کو اندرون ملک یا بیرون ملک کسی کے لیے خطرہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ یہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہ، خاص طور سے داعش گروہ کی بڑھتی ہوئی طاقت پر عالمی برادری نے تشویش کا اظہار کیا اور اسے القاعدہ سے طالبان کا رابطہ منقطع ہونے پر بھی یقین نہیں ہے. البتہ طالبان عہدیداروں نے القاعدہ سمیت کسی بھی دہشت گرد گروہ کے ساتھ رابطہ ہونے کی تردید کی ہے. شام کے صوبہ ہما کے مضافاتی علاقے میں ایک مذہبی اجتماع پر دہشت گرد عناصر کے حملے میں 2 افراد ہلاک اور 11 دیگر زخمی ہو گئے. الاخباریہ کی رپورٹ کے مطابق دہشت گرد گروہ نے ہما کے مضافاتی علاقے اسکیل بیا میں ایک کلیسا میں مذہبی اجتماع کو دہشت گردانہ راکٹ حملے کا نشانہ بنایا. رپورٹ کے مطابق ایا صوفیہ میں لوگ ایک چرچ میں جمع ہوئے تھے. ابھی تک کسی گروہ نے اس دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے, لیکن ان علاقوں میں امریکہ اور اسرائیل کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہ سرگرم عمل ہیں. دوسری جانب ترک فوج نے شمال مغربی حسکہ میں ابو راسین کے اطراف کے علاقوں پر حملہ کیا, جس میں کئی افراد زخمی ہو گئے اور لوگوں کے گھروں کو خاصا نقصان پہنچا. المیادین ٹی وی نے بھی شمالی شام میں ترکی سے وابستہ نیم فوجی دستوں کے حملے اور ایک شخص ہلاک اور 5 دیگر کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے. واضح ہے ترک فوج گزشتہ 2.5 برس سے دہشت گردوں کے خلاف مہم کے بہانے شام کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنا رہی ہے. غرب اردن میں غاصب سیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے. غاصب سیونی حکومت کی فوجیوں نے غرب اردن میں فلسطینیوں پر حملہ کر کے کم سے کم 2 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا. قدس کی رپورٹ کے مطابق غاصب اور جابر سیونی فوجیوں نے آج صبح غرب اردن کے علاقے نابلس اور جنین میں فائرنگ کر کے 2 فلسطینی نوجوانوں محمد العزیزی اور عبد الرحمان صبح کو شہید کر دیا. سیونی فوجیوں کی فائرنگ میں 9 فلسطینی زخمی بھی ہو گئے. فلسطین کی حلال عمل سوسائٹی نے رپورٹ دیا کہ زخمیوں میں ایک فلسطینی کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ غاصب سیونی حکومت کے فوجی علاقے میں کوئی طبی امداد بھی نہیں پہنچنے دے رہے. 2 فلسطینی نوجوانوں کی شہادت پر آج نابلس میں عام سوگ منایا جا رہا ہے. فلسطین آن لائن ٹیلیگرام چینل نے خبر دیا کہ بیت المقدس کے شوفات کے کیمپ پر بھی سیونی فوجیوں نے فلسطینیوں پر حملہ کیا اور اس کیمپ سے بھی کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. دوسری جانب فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے غرب اردن کے مختلف شہروں من جملہ نابلس اور قباطیہ پر سیونی فوجیوں کی جارحیت کے مقابلے میں فلسطینی مجاہدین کی بہادری اور شجاعت و دلیری کو سراہا ہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان و درجی رسول 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 یا وفی العهد و ذممی وحميد السعي وشيمي أمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم 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 والفقيد المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 غير أن الفضل مرتقب من عظيم الفضل والكرم كريم 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 يا وجيه.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلامی تاریخ. پروگرام اسلامی تاریخ کے بعد ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام, سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام, ہمارا پروگرام جو اسلامی تاریخ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, ظاہر ہے اس کی اہمیت کے لیے صرف اتنا کہہ دینا میں کافی سمجھتا ہوں کہ اقوام کی زندگی میں انسان کی تاریخ کی اہمیت اور تاریخ کی قدر و قیمت بالکل اس طریقے سے ہے کہ جس طرح ایک انسان کی زندگی میں اس کے حافظے کی ہوتی ہے. انسان کا حافظہ اس کی افکار کے اوپر, اس کے نظریات کے اوپر, اس کی شخصیت کے اوپر, اس کی زندگی کے اوپر اور زندگی کے تمام گوشوں کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسان کی تاریخ ہے کہ وہ اس کی زندگی کے تمام شعبوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ انسان اپنے ماقبل سے جڑتا ہے, دیکھتا ہے کہ ہم پہلے کیا تھے اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے. ظاہر ہے اگر دیکھتا ہے اس میں کہ کوئی چیز تنزلی کا سبب بنتی ہے تو انسان اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, اور جو چیز ترقی کا سبب بنتی ہے انسان اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمارا جو پروگرام یہ تاریخ اسلام ہے, یہ بھی اسی لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو جانیں, اپنی تاریخ کو سمجھیں اور ان چیزوں کو سامنے لائیں اور ان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اور تاریخ اسلام کو اور اسلام کو ارتقا بخشی ہے، نہ ان چیزوں کو ہم اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے یہ انسانی معاشرہ اور مسلم معاشرہ انحطاط اور تنزلی کا سبب بنا ہے۔ ہمارے دو مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں، الحمدللہ آج پھر تشریف لائے ہیں جناب سجاد حسین آہیر صاحب قبلہ۔ تو آئیے ہم اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید درست کرتے ہیں۔
ہم آپ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ کہ انہوں نے یہ کوشش کی اور محنت کی کہ ہمارے معاشرے تک تاریخ کے حقائق کو پہنچانے کے لیے آپ کردار ادا کر رہے ہیں، اور اسی طرح میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی سلام و ادب کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کے صدقے میں بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے
انشاءاللہ۔ قبلہ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان بھی ہمارے ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ آج پھر ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں، آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ سعی اور کوشش کہ جو آپ ناظرین تک تاریخ اسلام کے حقائق پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔
جی بہت شکریہ، خداوند عالم آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا وہ اسلام سے قبل جو عرب میں یعنی موجود افراد تھے، جو انسان تھے، ان کی زندگی کے حوالے سے چل رہا تھا، تو آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ان کا جو معاشرتی نظام تھا وہ کیا تھا، اس کے اوپر آپ مختصر طور پر روشنی ڈالیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم عربوں کے جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں ان کے مختلف نظاموں کو دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے رہن سہن کا انداز کیا تھا، کس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے تھے۔ تو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ان کو، ان کے رہائش کے اعتبار سے۔ ایک وہ کہ جو بادیہ نشین تھے، جو مختلف کیمپوں کے اندر زندگی گزارتے تھے، اور باقاعدہ کوئی خاص زمین مختص نہیں تھی کہ جہاں پر وہ زندگی گزاریں،
صحیح،
ان کو بادیہ نشین کہا جاتا ہے، اور ایک بڑی آبادی جو تھی اس وقت کے انسانی معاشرے کی وہ اس طرح کی زندگی گزار رہی تھی۔
جی،
اور اس میں لازمی بات ہے جب ان کی زندگی اس طریقے سے تھی تو ان کا جو اقتصاد کا نظام بھی تھا وہ بھی اسی طرح تھا، یعنی جہاں پر بھی ان کو زندگی گزارنے کے آثار نظر آتے تھے وہاں پر جا کر وہ ڈیرہ لگا لیتے تھے۔
جی،
وہ مال مویشی کو پالتے تھے، دودھ بیچ کر دوسرے قبیلوں کو، یا نہ خود اسی دودھ کے اوپر وہ زندگی گزار رہے ہوتے تھے۔
یعنی کوئی معین جگہ نہیں تھی ان کے وطن کے طور پر،
کوئی وطن کے طور پر کوئی جگہ معین نہیں تھی، جس جگہ پر بھی ان کو پانی میسر آتا تھا، جس جگہ پر بھی ان کو چراگاہ میسر آتی تھی، وہاں پر جا کر وہ ڈیرہ لگا لیتے تھے، اپنے مویشیوں کے ساتھ وہاں پر زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ گوشت اور جو اس کے علاوہ دودھ ہوتا ہے یہ ان کی غذا کے طور پر شمار ہوتا تھا، اور زیادہ تر وہ شکار کیا کرتے تھے اور شکار کے ذریعے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے تھے۔ یہ ایک جن کا ایک مختصر طور پر تعارف کروایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو شہروں میں رہتے تھے، شہروں سے بھی مراد یوں نہیں ہے کہ جس طرح آج کے شہروں کا ایک کنسپٹ ہمارے سامنے موجود ہے۔
ہمارے یہاں جو معمولاً ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہ تین طرح کی زندگی ہے، ایک تو دیہات کی زندگی، ایک شہروں کی زندگی، اور اس طرح کی زندگی جو گزارتے ہیں وہ تیسری قسم ہے، نہ دیہات نہ شہر، یعنی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک خاص موسم میں ایک مقام پہ رہتے ہیں، دوسرے موسم میں دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔
تو آج کی جو ہماری دیہاتی زندگی ہے نا، اس وقت کی وہ شہری زندگی کاؤنٹ ہوا کرتی تھی۔
جی جی بالکل،
ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس وقت انسانی معاشرے نے اتنی زیادہ ترقی نہیں کی تھی،
صحیح،
اور اس کے اوپر بھی جو قوانین ان کے حاکم تھے وہ وہی اپنے قبیلوں والے ہوتے تھے۔ یوں نہیں تھا کہ چونکہ اب وہ ایک شہری زندگی میں آ گئے ہیں تو شہری زندگی میں انہوں نے مل کر کچھ قوانین ایسے بنا لیے ہوں کہ جو ان کے جمعی قوانین کہلائیں، نہ، بلکہ خود قبیلوں کے اندر وہ صرف اپنے قبیلے کے قوانین ہی ان کے اوپر حاکم ہوتے تھے، صرف مل کر ایک زندگی گزار رہے ہوتے تھے۔
جی،
یہ لوگ جو شہر نشین کہلاتے تھے، یعنی دیہاتی زندگی آج کے دور میں اگر کہیں تو وہ گزار رہے ہوتے تھے، ان کی جو زندگی کا چر رہا ہوتا تھا نظام، ان کا معیشتی نظام اور اقتصادی نظام جو ہوتا تھا وہ تجارت ہوا کرتا تھا۔
جی،
یا باقی مختلف ہنر وہ جانتے تھے، اس ہنر کے ذریعے دوسرے ساتھ والے انسانوں کے کام آ رہے ہوتے تھے اور وہ ان کو ان کے بدلے میں خوراک جو ہے وہ فراہم کر رہے ہوتے تھے۔ اور اتنا زیادہ پیچیدہ چونکہ نظام بھی موجود نہیں تھا، ضروریات بھی زیادہ نہیں تھیں، صرف پہننا اور کھانا، یہ چند چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوتی تھی جن کو پورا کر کے وہ اپنی زندگی میں خوش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اگر مختصر طور پر بیان کیا جائے تو کم از کم یہ دو نظام ان کے سامنے آتے ہیں، ایک وہ جو بادیہ نشین تھے، اور اگر ان کا ہم معاشی نظام دیکھیں تو وہ زیادہ سے زیادہ جانوروں کے اوپر منحصر ہوتا تھا، یا وہ کشاورزی کاشتکاری کر رہے ہوتے تھے، زراعت کے اوپر ہوتا تھا، یا جو شہروں میں ہوتے تھے وہ زیادہ تر تجارت کر رہے ہوتے تھے، یا دوسرے لوگوں کی ضروریات مختلف ہنرز کے ذریعے وہ ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے تھے۔
جی بہت شکریہ مولانا، اجازت دیجیے ہم اپنے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان سے عظیم شخصیت جناب ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب ہیں، جیسا کہ آپ نے ملاقات بھی کی ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب سے، ہم ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارے مولانا نے یہاں پہ دو قسم بتائی، دو زندگی کے طرز بتائے، دو طرز زندگی، تو جو بادیہ نشین نظام تھا اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، ان کا انداز زندگی کیا تھا۔
جی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایکچوئل جو معاشرتی صورتحال تھی اس زمانے کی،
جی،
اس کو ہم آج کے معاشرے کے پیش نظر نہیں لے سکتے، اس لیے کہ معاشرہ بنتا ہے افراد کا ایک ایسا گروہ جو کسی خاص قانون اور خاص ہدف کے پیش نظر کسی خاص قانون کے تابع ہو اور زندگی گزار رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں معاشرہ، لیکن وہ کسی خاص قانون کے تابع نہیں تھے اور کوئی خاص ہدف بھی ان کا نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان کی زندگیاں خصوصاً بادیہ نشین لوگ جو تھے، ان کی زندگیاں جیسے کہ مولانا قبلہ فرما رہے تھے، وہ مختص تھیں بس ان کی اپنے ذات تک کہ جو بنیادی اساسی ضروریات ہیں زندہ رہنے کے لیے، جیسا کہ کھانا پینا اور پہننا وغیرہ، اور اس کے بعد ان کے جو
حیوانات کہتے ہیں نا، روٹی، کپڑا اور مکان،
اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری چیز ان کی یہ تھی کہ ان کے حیوانوں کے لیے پانی میسر ہو اور وہاں پہ چراگاہ مل جائے ان کو، تو ان کے لیے یہ سفیشینٹ تھا۔ ایسے میں ان کی جو قانون کی بات تھی وہ وہاں پہ نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہاں پہ ایک اس طرح کا ماحول تھا کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جو قدرت مند ہوتا تھا، جو طاقتور ہوتا تھا وہی غالب رہتا تھا، اور جو جس کے پاس قدرت طاقت نہیں ہوتی تھی وہ بیچارہ ہوتا تھا، اس کے لیے چند ایک راہیں ہوتی تھیں، مثلا یا تو وہ کسی بڑے قبیلے میں جا کے اپنے آپ کو ضم کر لے، یا پھر یہ کہ جو ہے دنیا سے ہاتھ دھوئے اور دنیا کو خیر باد کہے اور دوسروں کو جگہ دیں۔ تو کچھ اس طرح کی سچویشن اس زمانے میں تھی۔ اب اسی زمانے میں جو وہاں پہ قوانین حاکم ہیں ان میں ایک تھا فخر فروشی، یہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، غرور، تکبر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جب مرنے لگا ہے تو اس وقت بھی اس کا غرور کا یہ عالم تھا کہ کہنے لگا کہ میرا سر جو ہے اس کو ذرا اس طرح سے رکھیے گا کہ ٹیڑھا نہ ہو، کہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ میں سر جھکا کے مرا ہوں، بلکہ میں سر بلند کر کے مرا ہوں۔ اسی طرح سے ان کے ہاں جو اگلی بات ہے وہ یہ تھی کہ وہ کیونکہ کسی قانون کے تابع نہیں ہوتے تھے، ربا خوری ان کا بنیادی وہ تھا، مثلا کسی کو اگر وہ قرض دیتے تھے یا کسی کو کوئی مال دے دیتے تھے تو اس کے اوپر سود لیتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس نے ان کے اس، جب اسلام آیا تو اسلام نے ان کے اس عمل کی شدید مخالفت کی، اور پھر کہا کہ کیا تم جو کچھ پہلے کر چکے ہو اسلام کی اس آیت نازل ہونے سے پہلے جو سود کے بارے میں ہے، تو کر چکے وہ تمہارے لیے، لیکن اس کے بعد اگر تم اپنا یہ عمل جاری رکھو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یعنی ان کا جو تھا، پھر کم تولتے تھے وہ، یعنی جب کسی سے لین دین کرتے تھے، چونکہ وہاں پہ کوئی قانون حاکم نہیں تھا، چونکہ وہاں پہ کوئی معاشرتی نظام نہیں تھا اور کوئی حکومت ایسی نہیں تھی کہ جو ان سے پوچھے، ان کو روک ٹوک کرے، تو وہ کم تولتے تھے
اپنا، یعنی جو مادی مفادات تھے ان کے لیے ساری کوشش ہوتی تھی،
ان کی ساری کی ساری جو سعی تھی اور کوشش تھی اور تگودو تھی وہ اپنی ذات، اور یا پھر یہ کہ اپنے اس سے اگر بہت باہر نکل جائیں تو اپنے قبیلے اور اپنے حیوانات تک محدود رہتی تھی۔ تو ایسے میں مثلا آج اگر ہم اپنے معاشرے کو، یہ تو چند ایک چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، البتہ ہم جو تاریخ کی بنیادی کے کتب ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو عربوں کی جو جاہلی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو جہالت سے تعبیر کیا گیا، جہالت یعنی عقل کی ضد، ایسا نظام جہاں پہ عقلی اور منطقی باتیں نہ ہوں بلکہ غیر عقلی اور غیر منطقی اور غیر ناانصافی کی باتیں ہوں, اسی لیے ان کو جہالت کی. اور اگر آج مثلا ہم اپنے زمانے میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمارے ہاں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں؟ جب یہ چیزیں ہمارے ہاں بھی آج 1400 سال گزر جانے کے بعد ہیں تو مجھے یہ کہنے میں شاید حق حاصل ہے کہ ہم ابھی تک اسی جہالت کی زندگی میں جو ہے ہیں, کوئی خاص فرق اور تبدیلی نہیں نظر آ رہی, کیونکہ
بلکہ ہم ان سے بھی زیادہ گر چکے ہیں. اس لیے ان کے پاس وہ ذرائع نہیں تھے, وہ وسائل نہیں تھے.
بعض بالکل ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ بعض چیزوں میں ہم ان سے بھی نیچے چلے گئے. وہ بچی کو زندہ یعنی متولد اس کے دنیا میں آنے کے بعد دفن کرتے تھے, آج کی لیٹسٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم بچی
کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا.
تو آپ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے مثلا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی انسان کو اسی تربیت کی ضرورت ہے, اسی تعلیم کی ضرورت ہے جو رسول گرامی اسلام نے اسلام سے پہلے یعنی اسلام لانے کے ابتدائی اسلام میں جو ہے لوگوں کو بتائی,
ان تعلیمات کو ہمیں پھر سے زندہ
کرنے کی.
جی بالکل. قبلہ میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بادیہ نشین قبائل تھے ان کے حوالے سے اور کیا آپ کی نظر میں کوئی خاص نقطہ ہے ان کے انداز زندگی میں؟
جی جی, ان کا ایک جو روزگار کا ذریعہ تھا وہ تھا قتل و غارت کرنا,
اللہ اکبر,
لوٹنا. مختلف قافلے جو گزر رہے ہوتے تھے ان کو لوٹ کر ان سے چھین کر یہ کھایا کرتے تھے.
جی,
اس وقت ہو سکتا ہے لوٹنے کا جو طریقہ کار ہو وہ اور ہو.
جی,
اس وقت یعنی سامنے لڑ کر اسے لوٹ لیا اور اسے چھین لیا اور کھایا گیا. یہ بھی آج کے زمانے میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا.
جی,
کہ معاشروں کے اندر ترقی یافتہ معاشرہ اور متمدن ترین معاشروں کے اندر بھی آج آپ کو یہ نظر آ رہا ہے.
بالکل.
اور اس سے متمدن انداز بھی آ گئے ہیں.
آج تو وہ ہیک کرتے ہیں پورا جو
پورے سسٹم کو ہائک کر لیا جاتا ہے.
بالکل.
اور اس سے بڑھ کر میں دیکھنا یہ چاہ رہا ہوں, بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج مختلف نظام جو ہیں وہ دوسرے نظاموں کو کس طرح ان کا استثمار کر رہے ہیں. استثمار کرنا یعنی دوسروں کے پھلوں کو, دوسروں کے ان کے نتائج ہیں وہ خود لے لینا.
بالکل بالکل صحیح فرمایا.
یہ آج ہم یعنی آج کا جو طاغوت ہے, آج کا جو بڑی طاقتیں ہیں وہ چھوٹی طاقتوں کے ساتھ یہی سلوک کر رہی ہیں. استحصال کرنا یعنی دوسروں کی محصولات کو اپنا بنا لینا, دوسروں کی پروڈکٹ کو اپنا بنا لینا, دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا, یہ آج کے ماڈرن طریقے ہیں اس قتل و غارت کے, اس چھیننے کے. تو یوں نہیں ہوا کہ معاشروں کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ تبدیلی یہ آئی ہے کہ پہلے جو چور آیا کرتا تھا اس کے پاس روشنی نہیں ہوا کرتی تھی, وہ بغیر اس چراغ کے آیا کرتا تھا اس لیے کم چرا پاتا تھا. آج ٹیکنالوجی نے آ کر اس انسان کو وہ روشنی عطا کر دی ہے کہ اس روشنی کے ذریعے یہ بہتر انداز میں جا کر دوسروں کے جو لوازمات زندگی ہیں, دوسروں کی جو زندگی کی اہم ترین چیزیں, ان کے اوپر ڈاکہ مار رہا ہوتا ہے. ان کی جو محنت ہے, ان کی جو کوشش ہے, جس کا حل پھل ان کو ملنا چاہیے, جن کا حاصل ان کے پاس جانا چاہیے, یہ اس کو لے رہا ہوتا ہے.
بالکل.
تو اس وقت کے زمانے میں بڑے سادے طریقے سے وہ لوٹ کر کھایا کرتے تھے.
جی.
اور آج کے زمانے میں لوٹا بھی بڑے اہم ترین طریقوں سے اور بڑے ٹیکنالوجی کے طریقے سے آج بھی لوٹا جاتا ہے اور باقاعدہ نظام بنائے گئے ہیں. اور اس کے اوپر اگر اس وقت کے لوگ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم لوٹ کر کھاتی ہیں, تو آج بھی اگر آپ دنیا کے بڑے بڑی طاقتوں کو کی طرف اگر نگاہ دوڑائیں تو آج وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتی ہیں کہ فلاں 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 ممالک جو ہیں وہ ہمارے دست نگر ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہم ان کو دیتے ہیں تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں. یعنی ہماری جو ہم استحصال شدہ ہیں, ہماری مجبوریوں سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کے اوپر اور اس انسانی معاشرے کے اوپر ہم حاکم ہیں. تو اب کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے یا یہ وہ معاشرہ ہے جو جہالت سے نکلا ہوا معاشرہ ہے؟ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی انسانوں کے اندر جو مشکلات تھیں وہ ان کے اندر تیزی آئی ہے, ان کے اندر شدت آئی ہے اور وہ باقاعدہ نظاموں کے تحت ان کو لوٹا جا رہا ہے.
جیسے آپ نے بھی فرمایا نا کہ وہ جو چور چراغ کے ساتھ آتا ہے, فارسی میں بڑی اچھی ایک مثال ہے کہ چودزدی با چراغ آیت گزیدے تر برد کالا, یعنی وہ اور خطرناک ہو جاتا ہے چونکہ وہ چراغ کے ساتھ جب آتا ہے نا تو کوئی چیز اس سے محفوظ نہیں رہ سکتی, بلکہ ہر چیز کو ایک ایک چیز کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور جو اندھیرے میں آ رہا ہے اس سے شاید کوئی چیز چھوٹ بھی جائے. قبلہ بہت شکریہ, ہم پھر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا. اگر بادیہ نشین نظام کے حوالے سے آپ کچھ بیان کرنا چاہیں تو آپ کی خدمت میں, ورنہ میں پھر دوسرے سوال کی طرف چلتا ہوں.
یہاں پہ ایک بات میں اپنی خاران اور خواتین ماؤں بہنوں کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا
جی،
اور وہ یہ کہ اس زمانے کی خواتین کی جو طرز زندگی تھی یا ان کا جو طریقہ کار تھا، البتہ میکسیمم تو یہی تھا کہ مثلاً، اور میں یہ اس بعض مرتبہ سوچتا ہوں کہ شاید یہی وجوہات تھی کہ وہ لوگ جو ہیں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ان میں یہ تھا کہ قرآن مجید، چونکہ ان کی وہ جو خصوصیات تھیں وہ اسلام کے آ جانے کے بعد بھی کچھ عرصہ تک مسلمانوں کے اندر رہیں، کہ جس کی پھر قرآن نے مختلف طریقوں سے جو ہے ان کی نفی فرمائی ہے
جی،
کہ جن میں ایک یہ تھا کہ خود پیغمبر کی بیویوں سے یہ کہا گیا کہ جو ہے تم جہالت کے یعنی اسلام سے پہلے کی جو زندگی تھی اس میں جو تمہارا تبرج تھا، جو تمہارا تبرج الجاہلیت جو تھا، اس کو آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ اس کو دہرائیں اپنی زندگی میں، اور اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو آپ کو ڈبل گنا ملے گا، اور اگر نہیں مثلا اس کے برعکس نیکی کرتی ہیں تو آپ کو ثواب بھی دو گنا ملے گا، کیونکہ آپ امہات المومنین ہیں۔ تو یہ چیز تھی ایک کہ خواتین جو ہیں وہ اپنا بناؤ سنگار، وہ اپنی خوبصورتی، وہ اپنی زیبائی اپنے ایسے لوگوں کے لیے کرتی تھیں جو ان کے محرم نہیں ہوا کرتے تھے، اور جس سے کسی قبیلے کی ناک کٹ جاتی تھی، کسی قبیلے کی عزت کا جنازہ نکل جاتا تھا۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات تھیں کہ وہ لوگ جو ہے بیٹیوں کو مقصد ہے کہ وہ اہمیت نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ جیسے مثلا میں نے عرض کیا کہ وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، اور قرآن کی آیات اس کے اوپر شاہد ہیں۔ ان میں مثلا ایک اور بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کہ خواتین ان کے کسی کام کی نہیں تھیں، نہ وہ ان کے ساتھ مل کے جنگ کر سکتی تھیں
جی،
نہ ان کی اقتصادی میدان میں کوئی حمایت کر سکتی تھیں۔ تو اس سے بڑی چیز جو تھی، اگر وہ کسی سے جنگ کرتے تھے تو خاتون چونکہ صنف کمزور ہے
جی،
اور نازک ہے، تو وہ جلدی دشمن اس کے اوپر غلبہ پا سکتا تھا اور اس کو پکڑ لیا کرتا تھا، تو اس طرح سے ان کی جو عزت کسی کے ہاتھ میں چلی جاتی تھی۔ تو ایسے میں مقصد ہے کہ آج اسی بات کو پھر اپنی سوسائٹی کے ساتھ تھوڑا ریلیٹ کرنا چاہوں گا
جی،
اور یہ کہنا چاہوں گا کہ خواتین کو یہ جو عزت اور احترام اور وقار اور یہ کچھ ملا ہے، سارا کچھ ملا ہے، یہ اسلام کے صدقے میں ہے کہ اور پیغمبر اسلام نے اپنی دخت گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو وہ عزت دی کہ مثلاً اس کے بارے میں تمام مفسرین اور محدثین متفق ہیں کہ جب بھی فاطمہ زہرا پیغمبر کے سامنے آتی تو حضرت احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے، گویا لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جو ہے تمہاری بیٹیاں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہیں اور ان کا اس طرح سے احترام کریں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا، اپنی ماؤں بہنوں کو یہاں پہ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کی جو عزت ہے، جو آپ کا وقار ہے، اسلام سے پہلے کا تھوڑا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں اور اسلام کے بعد کا، یہ آپ کو اسلام کے صدقے میں ملا ہے۔
بے شک بے شک،
تو ضروری ہے کہ آج ہم جس اسلام نے ہم کو اتنی اتھارٹی دی ہے ہم اس کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کریں، بلکہ ہم مردوں کو بھی اپنی اولاد کو بھی اس طرح تربیت کریں کہ وہ بھی اسلام کے فرزند بنیں۔
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اجازت دیجیے یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین بہت اہم گفتگو چل رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ نظام جو اس وقت پایا جاتا تھا، جو اسلام کے آنے سے پہلے کا نظام تھا، آج اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اس ترقی کے دور میں، اس علم اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہم اس مقام پر ہیں، شاید ان سے بھی زیادہ پست ہو چکے ہیں۔ جی قبلہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بادیہ نشین نظام تھا اور ہمارے لیے کس طریقے سے درس عبرت بن سکتا ہے۔
بالکل، بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، اور ڈاکٹر صاحب نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا وہ خواتین کے ساتھ جو اس وقت سلوک ہوتا تھا
جی،
کہ خواتین کو اس لیے عزت نہیں دی جاتی تھی کہ یہ خواتین ان کے کسی اقتصادی معاملے میں ان کے لیے معاون ثابت نہیں ہوتی تھی
جی،
یہ خواتین جنگ میں ان کے لیے کوئی زیادہ کردار ادا نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے خواتین کو اس زمانے میں زیادہ عزت نہیں دی جاتی تھی
جی،
یہی فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب
جی۔
آج کے معاشرے میں خواتین کو عزت دی جاتی ہے، کیا اس کو عزت کہیں گے کہ اس خاتون کو انہوں نے ایک شو پیس کے طور پر کھڑا کر رکھا ہے، اور جس کے ذریعے سے وہ اپنے اقتصادیات کو کما رہے ہیں
جی،
اور آج انہی خواتین کے ذریعے مختلف جنگوں میں وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور خواتین کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور جنگ کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر باقاعدہ استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں
جی۔
ٹھیک، تو آج کے معاشرے میں خواتین ان سب کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں
جی،
لیکن پھر بھی اصل میں انسانیت والی جو عزت ہے، جو خدا نے اس خاتون کو خلق کر کے اس کو عزت و احترام بخشا تھا، اس عزت و احترام سے آج بھی خاتون اس ترقی یافتہ
دور میں بھی خالی ہے.
وہ صرف وہی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جو اسلام نے دی ہے.
ہاں, اور حقیقت میں عزت وہی ہے جو اسلام دین مقدس اسلام نے اس خاتون کو بخشی ہے. آپ اگر اس خاتون اگر یہ خاتون یہ چاہے کہ غور کرے کہ دین مقدس اسلام نے اس خاتون کو کتنی عزت اور کتنا احترام اور کتنا وقار بخشا ہے, تو یہ خاتون صرف یہ سوچے کہ جب یہ ماں بنتی ہے تو اس وقت اپنے بچوں کی جنت کی
اس کے قدموں
کے نیچے ہے.
اللہ اکبر,
ٹھیک ہے, سر پہ بھی نہیں ہے, قدموں کے نیچے, یعنی اس خاتون کا جو اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اس کی اولاد کی جنت کو رکھ دیا گیا ہے, اور فخر کرتا ہے ایک بیٹا چاہے جس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ اپنی ماں کے قدموں کے اوپر بوسے دے. یہ دین مقدس اسلام نے اس کو دیا ہے. اور اگر یہ خاتون کسی مرد کی بیوی بنتی ہے تو کہا گیا کہ وہ مرد چاہے جتنا ہی با ایمان کیوں نہ ہو, اس کے ایمان کا آدھا حصہ ہے یہ خاتون,
یعنی اس کے ایمان کے مکمل ہونے کا ذریعہ
ہے یہ خاتون. اور پھر یہ خاتون جس باپ کی بیٹی ہے چاہے وہ کتنی ہی رحمتوں کا حامل ہی کیوں نہ ہو, اس باپ کی لیے رحمت ہے یہ بیٹی. دین مقدس اسلام نے جتنی خاتون کو عزت دی ہے کسی اور معاشرے نے نہیں دی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دنیا کے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا, اور خود ان کی عزت اور احترام کر کے لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر خاتون کسی عزت کی حامل ہے, کسی کوئی جوہر اس کے اندر موجود ہے, تو وہ یہ ہے کہ یہ خاتون ہے, یہ ماں ہے, یہ بیٹی ہے اور یہ بیوی ہے. تو یہ جو احترام بخشا ہے یہ دین مقدس اسلام نے دیا ہے خاتون کو, جو اسلام سے قبل معاشرے کے اندر موجود نہیں تھا. لیکن معذرت کے ساتھ آج بھی معاشرے کے اندر خاتون وہ جو حقوق نسواں کے بہت زیادہ دعوے دار بنے ہوئے ہیں اور مختلف مقامات پر حقوق نسواں کے طور پر انہی نسواں اور انہی خواتین کی بے حرمتی اور ان کی توہین کے باعث
اسلام کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم حقوق نسواں کی پامالی کرتے ہیں.
یہی مسئلہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس خاتون کو کیا دیا ہے, آپ نے تو اس خاتون کو اقتصاد کا ایک ذریعہ بنا کر رکھ دیا ہے.
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جی ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اور کچھ آپ فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے.
جی ایک جو عربی یعنی اسلام سے پہلے کی جاہلی زندگی ہے اس میں ایک جو نہایت معروف بات ہے وہ بت پرستی ہے.
جی
کہ وہ مشرک تھے اور بت پرست بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے.
جی
اور اس بات کا قرآن نے متعدد مقام پہ جو ہے ذکر کیا ہے, اور اس عمل سے ان کو روکا ہے کہ بت تمہارے درواقع اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں, اللہ نہیں ہو سکتے ہیں.
جی
تو اس بت پرستی کے پیش اگرچہ میں یہاں پہ یہ واضح کرتا چلوں کہ اس بت پرستی سے مراد یہ نہیں تھی کہ وہ بت کو اللہ مانتے تھے.
جی
وہ موحد تھے, پہلے کے جو انبیاء گزرے تھے مثلا ابراہیم علیہ السلام ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, انہوں نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اس کائنات کا خالق ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے.
بالکل.
اور وہ جانتے تھے, لیکن بتوں کی پوجا اس لیے کیا کرتے تھے کہ بت کو اللہ اور اپنے درمیان ایک واسطہ بناتے تھے.
جی
اور کہتے تھے کہ اس کے توسط سے اللہ ہماری بات سنتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ میں تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ تمہارے نزدیک رہتا ہوں, بت کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو آج بھی اگر مثلا ہاں, اور یہ ایسی بات تھی کہ جس سے مثلا رسول خدا نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی میرے کندھوں پہ چڑھ کے جتنے بھی کعبہ میں بت پڑے ہیں آپ ان کو توڑ دیجئے.
جی
تو اس سے پہلے مثلا کعبہ خود ایک بت خانہ تھا کہ جو ایک نہایت معیوب بات تھی, اور جو سب سے بڑی بات اسلام کے لیے اور اسلبانی اسلام کے لیے ناگوار تھی وہ یہی تھا کہ اللہ کے گھر کو بت خانہ بنا دیا گیا تھا.
جی
اور بتوں کی وہاں پہ پوجا ہوا کرتی تھی. تو خیر میں یہ بات جو اپنی سوسائٹی سے ریلیٹ کرنا چاہوں گا اس طرح کرنا چاہوں گا کہ بت فقط یہ نہیں کہ ہم مٹی سے یا مثلا آٹے سے یا کسی کھانے کی چیز سے یا پتھر سے لکڑی سے بنا کے تو اس کے سامنے سجدہ کریں تو یہ بت ہے.
جی
بلکہ بت ایک کانسیپٹ ہے, ایک
جی
نماد ہے, ایک نمونہ ہے. وہ کوئی شے بھی بت ہو سکتی ہے. مثلا جی کسی کے لیے دولت اس کی بت ہو سکتی ہے, کسی کے لیے اس کی اپنی شخصیت بت ہو سکتی ہے, کسی جی کے لیے اس کی بیوی یا کوئی اور غیر محرم عورت اس کے لیے بت ہو سکتی ہے.
جی
تو یہ جو بت ہیں یہ اسی طرح سے ہیں جیسے جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کے سامنے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے, وہ بھی اللہ کو خالق کائنات اور مالک کائنات تسلیم کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود بتوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ اور واسطہ بناتے تھے اور یہ کرتے تھے. تو علامہ اقبال چونکہ بہرکیف ایک عارف بھی تھے, جہاں پہ شاعر مشرق تھے, فلاسفر تھے, وہ جب اسی منظر کو پیش کرنا چاہتے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. کہ تیرے دل میں تو بت رکھے ہوئے ہیں, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تیرے دل میں بت رکھے ہوئے ہیں اور تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا, تجھے اس نماز سے کیا فائدہ ملے گا؟
بالکل
ہم نے جو اسلام آج اختیار کیا ہوا ہے, ہمیں اسلام کا کیا فائدہ ملے گا کہ اگر ہمارے دل میں ہمارے دماغ میں بت بیٹھے ہیں اور ہم اس بت کے لیے صبح سے شام تک تگ و دو کرتے ہیں, اس کی رضایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے جس کے پاس ہم نے مر کے جانا اور جس کی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ہزار ہاں نعمات سے استفادہ کرتے ہیں, تو اس کو جو ہے ہم ثانوی حیثیت دیتے ہیں اور بت کو اولویت دیتے ہیں, تو یہ بھی ایک طرح کی جہالت سے وابستہ بات ہے.
جب تک ہم ان تمام چیزوں کا انکار نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں اسلام سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے, چونکہ خود لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے وہ بھی یہی ہے کہ پہلے ہم تمام یعنی الہ کا انکار کریں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اس کے بعد توحید کا اقرار کریں. بہت شکر گزار ہیں آپ کے, اور اسی طریقے سے قبلہ آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ہم آپ سے یہیں پر خدا حافظی کریں گے, خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, خدا آپ کو سلامت رکھے, صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور ناظرین اسی طرح ہم آپ سے بھی یہاں پر خدا حافظی چاہیں گے, چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. ان شاء اللہ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني 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 الساعة 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.